یہ ایک سوال ہے اسی کبر سے متعلق. سوال ہے اور اہم سوال ہے, شاید بہت سوں کے پیش بھی آتا ہوگا, کہ کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہے کہ ماں اپنے بچوں کو اگر دیکھے کہ وہ اس کی عزت نہیں کرتے تو اپنی عزت کرانا اور ان سے یعنی اس کی تاکید کرنا, یہ کہنا, کیا یہ بھی کبر میں داخل ہے؟ یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کی ظاہر عزت کریں, ان کا مقام ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہوا ہے. لیکن کیا انسان میں یہ تکبر ہے کہ یہ عزت کروائے؟ نہیں, یہ تکبر تو نہیں ہے, اس لیے کہ یہ تو ان کے ایک حق ہے کہ اولاد اپنے والدین کی عزت کریں اور ان کا احترام کریں. لیکن یہ میں کہہ رہا تھا کہ دوسری صورت اس کی دوسری جانب بھی ہے اس کی, وہ یہ ہے کہ عام طور پہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. وہ یہ ہے کہ مثلا اولاد نے, ان کی زیادتی ہے, ان کی غلطی ہے, جو بھی ہے, کہ وہ مثلا ماں کی یا باپ کی بے عزتی اگر کرتے ہیں تو اس موقع پر ان سے یہ کہنا کہ نہیں میں تمہارا تمہیں میری عزت کرنی چاہیے, یہ بات کہنے کا موقع نہیں ہے, یہ اس بات کے کہنے کا موقع نہیں ہے. یعنی جس جو قابل عزت ہوتا ہے اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں قابل عزت ہوں اور میری عزت کرو. یہ میں اس لیے کہوں کہ بسا اوقات بعض لوگوں میں ہوتا ہے کہ وہ, بعض طلبہ میں بھی ہوتا رہا اور اس طرح ہوتا ہے, میں تم سے بڑا ہوں. کسی بڑے کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ میں تم سے بڑا ہوں. اس کا انداز, بڑے اور چھوٹے کے انداز میں فرق ہوتا ہے نا, تو بڑے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ وہ چھوٹا خود ہی اس کو اپنا بڑا سمجھ لے. یعنی اگر چھوٹا لڑنے پہ آیا تو بڑا بھی لڑنے پہ آ جائے تو وہ چھوٹا ہے, پھر وہ بڑا نہیں ہے. اگر چھوٹے نے گالی دی اور بڑا بھی گالی دیتا ہے تو وہ بڑا نہیں ہے. بڑے کا بڑا ہونا یہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اس وقت جب چھوٹا غصے میں ہے تو اس کو اپنے حلم سے کام لے, اگر وہ غصے سے کام لے رہا ہے تو وہ برداشت سے کام لے, جب ٹھنڈا ہو جائے سامنے والے کا غصہ اس وقت اس کو سمجھانے کے انداز سے بات کرے. بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں بسا وقت غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نتیجہ اچھا ظاہر نہیں ہوتا. بہرحال کبر میں داخل نہیں ہے کہ ماں یہ چاہے کہ اس کی اولاد اس کی عزت کرے, کبر میں نہیں ہے. لیکن اس سے یعنی اس کو اس کا اظہار کرنا, اس کا وہ طریقہ نہیں ہے کہ اچھا ماں بچوں سے یہ کہے کہ میں تمہاری ماں ہوں تو میری عزت کرو. نہیں, ان کو اس انداز سے ان کے ساتھ پیش آئے کہ وہ خود ہی ان کا دل یہ کہے کہ میری ماں ہے اور قابل عزت ہے. الفاظ میں کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے, جب الفاظ میں بات آ جاتی ہے تو وہ پھر زبردستی والی بھی چیز ہوتی ہے, اس کا صرف ظاہر ہوتا ہے, وہ دل میں اثر نہیں کرتی. یہ ایک میں عام عموم کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, جس کا سوال ہے اس کے گھر میں جو بھی صورتحال ہو, لیکن بہرحال عموم کے اعتبار سے یہ چیز ہے کہ کسی بڑے کو بھی یہ بتانا کہ میں بڑا ہوں اس نے میری عزت کرو, اس سے اس کی عزت بڑھتی نہیں ہے. عموماً جو لوگوں کا میں نے دیکھا ہے اس سے عزت بڑھتی نہیں ہے. اس کے لیے تو وہی ہے کہ انداز ایسا اختیار کرے کہ سامنے والے کا دل, چاہے فوراً نہیں, کچھ دیر کے بعد ہوگا, لیکن سامنے والے کا دل یہ کہے کہ نہیں یہ میرا بڑا ہے. اور دیکھو اس طرح کا جب موقع آیا تھا, جب میں نے اتنی بد اخلاقی کا معاملہ کیا تھا, اس وقت اس نے بڑا ہو کر حسن اخلاق کا معاملہ کیا تھا, اس وقت اس نے برداشت کا معاملہ کیا تھا. وہ زندگی پر یاد رکھنے والی رہنے والی چیز ہوتی ہے اور اس کا دل پر اثر ہوتا ہے. یہ بہرحال ایک عام حالات کے لحاظ سے میں نے بتایا. باقی یہ ایک مستقل ایک چیز ہے کہ ہاں اگر اولاد میں والدین کے ادب اور احترام نہیں ہے تو ایک بہت بڑی ایک آفت ہے جو اولاد کے لیے بہت بڑی محرومی کا ذریعہ ہے. اور ان کو ایک اور چیز اس کے لیے اس کا علاج, یہ تو میں نے ایک عمومی جو میں نے بتایا تھا, لیکن اس کے علاوہ اصل اس کا علاج اس طرح کے, ایک تو یہ ہے کہ جب غصہ آئے بڑوں کو, جب چھوٹوں پر غصہ آئے تو اس وقت غصے کا اظہار کرنا, کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے غصے کے لیے ڈانٹ رہا ہے, اس کا اچھا اثر نہیں ہوتا. عمومی تجربہ ہوتا ہے کہ غصے کی وجہ سے جب ڈانٹا ہے تو اس کا اثر نہیں ہوتا. ہاں جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا, اب یہ سوچے کہ یا یہ کہ اسی وقت اپنے آپ کو انسان یہ سمجھائے کہ نہیں اس وقت مجھے کیا کہنا ایسا مفید ہو جو اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے بھی رضا کا ذریعہ ہو اور سامنے والے کی تربیت کے لحاظ سے مفید ہو. یہ سوچ کر انسان بات کرے تو اس کا اثر ہوتا ہے. اپنے غصے کے لیے کہ اچھا اس نے مجھے یہ کہا تو مجھے غصہ آیا تو اس لیے میں نے یہ کہا اور میرا حق بنتا ہے, حق تو تھا لیکن نتیجہ اس کا اچھا نہیں نکلتا. تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ برداشت سے اور پیار محبت سے جو مسئلہ حل ہوتا ہے وہ غصے سے نہیں ہوتا. دوسری چیز اس کا جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ان کو تعلیم و تعلم میں کہیں تو ایسا سلسلہ ہو کہ دین سکھانے کا بھی سلسلہ ہو. تو جن سے ان کو دین سکھایا, اس لیے کہ اگر والدین نے دین سکھانے کا اگر کوئی انتظام ہی نہیں کیا تو ظاہر پھر والدین کا قصور ہے. اگر دین سکھانے کا انتظام ہے, ان کا کوئی نہ کوئی استاد ہے, تو ان کے ذریعے سے بھی کچھ نہ کچھ تربیت کروائی جا سکتی ہے کہ ان کو اچھا استاد کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ والدین کا کیا مقام ہے, والدین کا کیا درجہ ہے. خود انسان جب اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میرا یہ درجہ ہے تو وہ اس سے وہ بات نہیں ہوتی, وہ اثر نہیں ہوتا ظاہر ہے, جو کہ دوسرا کوئی بتاتا ہے کہ کیا ان کا درجہ ہے تو اس سے جو اس کا اہتمام ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کی کوئی وجہ معلوم ہو سکتی ہے کہ قرآن میں دیکھ کر کیوں تراویح وغیرہ میں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ اصل میں ایک پرانا مسئلہ ہے. ظاہر ہے کہ مسائل کی بنیاد تو صحابہ کے دور سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتی ہے, لیکن بس ہم یہ کر لیں, ہم اس کو بہت آسان لفظوں میں لے لیں, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز پڑھائی قرآن میں دیکھ کر؟ ہم کہیں گے اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن کا نزول ہوا تھا, آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پڑھتے تھے, اچھا چلو ٹھیک ہے, لکھوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ثابت نہیں ہے. مسجد نبوی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا, انہوں نے نماز پڑھائی. اس زمانے میں جتنے صحابہ جتنے مساجد میں امام تھے, کسی ایک صحابی کسی ایک تابعی کے بارے میں مساجد کی امامت میں کہیں یہ مل جاتا ہو کہ قرآن میں دیکھ کر نماز پڑھائی ہو, کہیں بھی ثابت نہیں ہے. بس اتنا کافی ہے ہمارے لیے. یعنی لوگ یہ کہتے ہیں اچھا یہ جائز, جہاں مسئلہ لوگوں کی اپنی مسئلے اپنی سہولت کی بات آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے, یہ جائز ہے, اور جہاں پر دوسری بات آتی ہے نہیں نہیں سنت ہے, سنتوں پہ چلے آتے ہیں. مطلب کی باتوں میں انسان چلتا ہے. تو یہاں پر انسان یہ دیکھے کہ اصل طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے. یہ ایک مزاج بنانے کی چیز ہے. جیسے مثلا اب امام اگر مسافر ہے اور وہ یعنی دو رکعت پڑھانا اس کے لیے ضروری ہے, یا وہ چار رکعت ظہر کی چار رکعت پڑھا دے مقتدیوں کی خاطر, مسئلے کا اختلاف اپنی جگہ پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. ہم یہ دیکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے, وہاں پر مکہ والے سب مقیم ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ منورہ سے جو صحابہ گئے ہیں مسافر ہیں, لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت ہی پڑھائیں, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز نہیں, دو رکعت پڑھائیں. جائز ہے ناجائز اپنی جگہ, وہ مسئلے کا اختلاف اپنی جگہ, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت پڑھائی, نماز کے بعد اعلان فرما دیا کہ جو مقیم ہے اپنی نماز پوری کرے اس سے کہ ہم مسافر ہیں. تو ہمیں بسا اوقات یہ بس ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق کو دیکھ لیں, اور ان کے ساتھ پھر اچھا ٹھیک ہے خلفائے راشدین اور کبار صحابہ کے طریقوں کو دیکھ لیں, بس کافی ہے. تو مساجد میں جہاں نماز پڑھانے کی بات ہوتی ہے اور ائمہ مساجد دیکھ لیں کہ اچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی بھی مسجد کے کوئی بھی امام تھے جو قرآن میں دیکھ کر نماز پڑھاتے ہوں, یہ کہیں ثابت نہیں ہوگا. سوال یہ ہے کہ جب احتیاط کریں گے تو بدگمانی آ جائے گی؟ نہیں, بدگمانی الگ چیز ہے. بدگمانی کا ایک خاص مفہوم ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا یہ فلانا میری چیز کو چوری کر لے گا, اور مجھے اس کے بارے میں گویا کہ ایک یعنی مجھے اس کے چور ہونے کے بارے میں یہ گمان ہے, اور اس کو گویا کہ ایک یقین کے درجے تک میں اپنے دل میں یہ بات بٹھائی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ میں اس انداز کا معاملہ کر رہا ہوں. ایک ہے کہ نہیں, مثلاً معتکفین ہیں, مسجد میں ہیں. اب مسجد میں کوئی شخص ویسے ہی اپنے پیسے ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے, اپنا والیٹ ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے, تو اب ویسے ہی چھوڑ دے یہ سوچ کر کہ نہیں نہیں یہاں تو سب معتکف ہی ہیں, ٹھیک ہے کوئی نہیں لے گا, کوئی نہیں لے گا, لیکن حدیث کے خلاف ہے. حدیث کہتی ہے کہ احتیاط کرو, یحذر الناس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یعنی یہ تعلیم دی تھی کہ نہیں احتیاط. تو احتیاط کرنا الگ ہے, ہو سکتا ہے مسجد والوں میں سے کوئی نہ ہو, باہر کا کوئی شخص آ جائے, ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے, تو کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی خاص شخص کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ چور ہے، یہ تو بدگمانی، لیکن یہ خیال کرنا کہ کوئی بھی انسان آ سکتا ہے، جن بھی تو آ سکتا ہے، کوئی بھی شخص آ سکتا ہے، کوئی بھی آ کر یہ چیز اٹھا سکتا ہے، یہ کسی خاص شخص کے بارے میں اگر ذہن میں نہیں ہے تو یہ بدگمانی نہیں ہے، یہ احتیاط ہے. بہرحال احتیاط کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے. ہاں، بہت سو کے لیے یہ تعجب کی چیز ہوگی کہ کیا ملک الموت سے بھی کسی کی ملاقات ہو سکتی ہے اور بات چیت ہو سکتی ہے. ہاں ہے عجیب، بڑوں کے جب اعمال عجیب ہوتے ہیں، ان کے معاملات عجیب ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ معاملات بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. یہ تو ایک مثال تھی، اس سے علاوہ اور ان کے تو اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب ان کو کمالات دیے تھے جو ان کے لوگوں نے دیکھے اور بالکل مشاہدے میں تھے. لیکن بہت سی چیزیں تو ظاہر ہے مخفی رکھی گئیں اور یعنی انہوں نے بھی اظہار نہیں کیا اور لوگوں کو بھی پتہ نہیں. یہ تو وہ چیزیں تھیں جو لوگوں کو معلوم ہو گئیں، خود بخود اظہار کیا بھی نہیں تھا اس کا. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نعمتیں عطا کی ہیں، انسان اس کو اگر اظہار کرتا ہے، نہیں ٹھیک ہے، نعمتیں ہیں، انسان اسے استعمال کرے، وہ تو ظاہر ہے کہ انسان کی حالت درمیان کی ہونی چاہیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اور ہمارے اس کے بعد پھر صحابہ اور ہمارے مشائخ وغیرہ میں، کہ ایسی صورت نہ اختیار کی جائے جس سے کسی کو یہ محسوس ہو کہ اس کو پیسوں کی صدقات کی ضرورت ہے اور لوگ صدقات پیش کرنے لگ جائیں اور لوگ ضرورت مند اور محتاج سمجھنے لگ جائیں. ایسا نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ انسان اتنا زیادہ اپنے آپ پر مالداری کا اظہار کرے کہ دوسروں کو اس کی وجہ سے حسرت ہو کہ اچھا دیکھو اس کے پاس اتنے پیسے، میرے پاس ایسا ہوتا، اتنی مہنگی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، میں بھی اس طرح کر لیتا. دوسروں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو کہ ہم اتنی مہنگی چیزیں نہیں پہن سکتے اور استعمال نہیں کر سکتے جو یہ کر رہا ہے، تو یہ بھی نہ ہو اور بہت زیادہ فقر کا اظہار بھی نہ ہو، درمیان کی صورت انسان اختیار کرے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ مذہب یعنی حنفیہ میں بھی دونوں رائے ہیں، قرآن میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، دونوں رائے ہیں. حنفیہ میں بھی اس بارے میں اختلاف ملتا ہے، لیکن میں نے بتا دیا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، کبار صحابہ سے، یعنی امامت کرتے ہوئے اس کا ہمیں ثبوت نہیں ملتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی تشہد میں اتنی آواز سے پڑھے کہ پاس کوئی موجود ہو وہ بھی سن لے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ نماز تو ہو جاتی ہے، بس اتنا ہے کہ وہ اصل میں یہ سر کس کو کہتے ہیں اور جہر کس کو کہتے ہیں، یہ ایک خود تفصیل طلب بات ہے. کہ جو نماز میں جو چیزیں جہرن پڑھنے کی ہیں آواز سے وہ آواز سے پڑھی جائیں، جو آہستہ پڑھنے کی ہیں وہ آہستہ پڑھی جائیں، لیکن اگر کسی نے تشہد پڑھ لیا اتنا کہ پاس بیٹھنے والے کو اگر آواز آ جاتی ہے تو بہرحال نماز ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ایسے آرگنائزیشن کو دے سکتے ہیں جو اپنے پیسے ریفیوجی وغیرہ لوگوں کے استعمال، کھانے، ہاسپٹل وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ہاسپٹل بنانے میں؟ اس میں وہی ہے کہ اس میں بھی چونکہ جیسے پہلے بھی بات آئی تھی کہ قرآن کریم میں جہاں زکوٰۃ کے مصارف میں بیان کیا جاتا ہے فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں، تو وہاں پر ہم اس کے معنی وہی لیتے ہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہم سے تفسیر منقول ہے، کہ اس کے معنی وہ خاص ہر اللہ کا راستہ، مسجد بنانا، مدرسے بنانا یا ہاسپٹل بنانا یا اس طرح کی چیزیں، اس معنی میں ہم نہیں لیتے۔ مفسرین صحابہ کے دور سے اس بارے میں جو انہوں نے ان کی رائے ہے اور پھر ائمہ اربعہ میں جو رائے آئی وہ یہ ہے کہ یہ کسی شخص کو دیا جائے جو ضرورت مند ہو، چاہے وہ اللہ کے راستے میں ہو یا مختلف مصارف، تو بہرحال کوئی شخص ہونا چاہیے جو ضرورت مند ہو اور جو صاحب نصاب نہ ہو۔ یہ چونکہ جمہور علماء کا یہ مسلک ہے اور ہم اسی کے مطابق کرتے ہیں، اس لیے اگر کوئی آرگنائزیشن ایسی ہے جو ہاسپٹل بنانے میں اس طرح کے چیزوں میں اگر زکوٰۃ کی رقم استعمال کرتی ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ ان کو نہیں دینا چاہیے۔ کوئی ایسی، بہت سے مسجد والے اس طرح کے انتظام کرتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کی رقم مستحقین تک پہنچاتے ہیں، ایسے وہ گھروں کو جانتے ہیں، ایسے خاندانوں کو جانتے ہیں جو اس کا انتظام کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے یہ بتایا تھا کہ آج کل کے حالات میں ویسے تو اصل یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم جس علاقے سے لی جائے اسی علاقے میں فقراء کو دی جائے، اصل تو وہی ہے اور حدیث میں یہی سکھایا گیا، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسری جگہوں کی ضروریات زیادہ ہو جاتی ہیں، تو آج کل کے حالات میں ہندوستان خاص طور پہ ان کا زیادہ پتہ چل رہا ہے کہ ہندوستان کے حالات بڑے مشکل، پاکستان وغیرہ کے حالات، اور ہم لوگوں کے چونکہ زیادہ تر جو یہاں شامل ہیں اس مجمع میں اس میں ہندوستان یا پاکستان یا بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، تو اپنے اپنے ملکوں میں وہاں پر جہاں سے ہم آئے ہیں ان علاقوں میں جہاں ضرورت زیادہ ہو ان جگہوں پر اگر پہنچایا جائے تو وہاں واقعی ایسا ہوگا کہ جن کے پاس گھر میں کھانا نہیں ہوگا ان کو کھانا مل جائے گا۔ یہاں پر ہم دیں گے تو لوگوں کے پاس عام طور سے اتنا تو ہوتا ہے حکومت وغیرہ کی طرف سے چونکہ اتنے انتظامات ہو جاتے ہیں کہ انسان اپنا گزارا کر لیتا ہے اور عموماً یہاں پر اس طرح کی شکلیں ہو جاتی ہیں کچھ نہ کچھ، تو اگر وہاں بھیجنے کا انتظام ہو جائے اور وہاں یعنی جہاں پر واقعی وہ زکوٰۃ مستحقین تک پہنچاتے ہیں وہ سب سے اچھی صورت ہوگی۔ بہت سے سنا ہے کہ مسجد ابوبکر والوں نے بھی کوئی اس طرح کا کوئی نظام کیا ہوا ہے ہندوستان وغیرہ بھیجنے کے لیے، سنا ہے میں نے، تو بہرحال اس طرح کے اپنے اپنے علاقوں میں دیکھ لیں کہ جہاں پر بھی کسی مسجد والوں نے اس طرح کا انتظام کیا ہوا ہو تو وہاں ان کے ذریعے سے بھیج دیا جائے، وہ زیادہ اچھا ہے۔ اصل مجھے نہیں معلوم کہ سوال کس علاقے سے ہے، مسجد ابوبکر ٹورنٹو والوں کے لحاظ سے تو بہت معروف جگہ ہے، بلکہ شاید کینیڈا والے اکثر جانتے ہی ہوں گے۔ آن لائن ہاں وہی آن لائن ہی اس کو مل جائے گا۔ اگر قراءت آواز سے کی سری نماز میں، اگر کسی نے نماز میں قراءت کی آواز سے تو اس میں یہی ہے کہ سری نماز کا مطلب یہ ہوا کہ دن کی نماز، تو بہرحال قراءت کا آواز سے کرنا یہ بھی یعنی گویا کہ سرن کرنا سری نمازوں میں یہ بھی واجب ہے، تو اس میں اگر آواز سے قراءت کی تو اس پر ہے کہ بسا اوقات انسان اس طرح پڑھتا ہے کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہی ایسا کہ وہ یعنی آواز نکال کر نہیں پڑھ رہا لیکن پاس والوں کو آواز آ جاتی ہے اس کی، یعنی اگر اس کو ہم امامت کی جگہ پہ کھڑا کر دیں تو اور اگر وہ اس طریقے سے تلاوت کرے تو کیا ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ تلاوت آواز سے کر رہا ہے یا آہستہ اپنے طور سے کر رہا ہے؟ ویسے بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان اپنے طور سے پڑھ رہا ہے لیکن تب بھی پاس کھڑا ہونے والا سن سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بعض وہ یعنی عمر کے تقاضوں کی وجہ سے بھی بعضوں کا ہوتا ہے، بڑی عمر کے ہوتے ہیں تو ان کو ذرا آواز سے پڑھنا پڑتا ہے، یعنی اس طرح کہ وہ یعنی قصدن وہ آواز سنانے کے لیے نہیں ہوتا، اپنے آپ کو سنانے کے لیے ہوتا ہے، تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یعنی یہ کوشش کی جائے کہ سر نماز میں آواز بالکل سر ہی ہو، بالکل آہستہ ہو، کہ ہاں کوئی کان لگا کر سنے تب تو سن سکتا ہو، لیکن اگر کوئی ایک صف پیچھے کھڑا ہے تو اس کو آواز نہ جا سکتی ہو، اس کی کوشش کرنی چاہیے. وہ اسرار و تسبیح میں بھی تسبیح کی تعداد یاد رکھنے کے لیے آواز سے پڑھنا، اس میں وہی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اس کو آہستہ پڑھنا بہتر ہے. ہاں، یہاں دارالعلوم کینیڈا میں بھی زکوٰۃ کے مصارف میں زکوٰۃ کی رقم پہنچانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اگر کوئی یہاں بھی بھیج دے گا تو یہاں سے بھی انشاءاللہ زکوٰۃ اس کے مصارف میں پہنچا دی جائے گی. بچوں کو سکھانے کے لیے اگر آواز سے نماز پڑھی جائے، لیکن وہ نماز صرف سکھانے کے لیے ہو، نماز نماز کی نیت سے نہ ہو، بچوں کو جب سکھایا جائے تو وہ سکھانے کے لیے ہو، اور جب اصل نماز پڑھی جائے تو وہ پھر اس کا جو اصل طریقہ ہے کہ سری نماز میں سری قراءت اور جہری نہ کی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے. یہاں پہ دارالعلوم پہ پیسے بھیجنے کے لیے کیا صورت اختیار کرتے ہیں؟ اس میں ویب سائٹ پہ مل جائے گا،
ای ٹرانسفر کریں گے نا دارالعلوم ڈاٹ کینیڈا ڈاٹ اور آفس ایڈریس پر تو وہ ڈائریکٹ چلا جائے گا
ای میل. یہاں کا جو ای میل کے لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں تو ہاں، تو ای میل یہاں کا ہے office@dukanada.org، یہاں کا جو ایڈریس ہے تو وہ یہاں پر کینیڈا والوں کے لیے تو آسانی ہے کہ وہ ای میل کے ذریعے سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، office@dukanada.org. اور یہ وضاحت ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے لیے بھیج رہے ہیں، اس کے ساتھ لکھنا ضروری ہے. سوال یہ ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں کہ کوئی خبریں پڑھتا ہے اپنے فون میں استنجا کرتے ہوئے. یہ سب سے پہلے جب ہم انگلینڈ گئے تھے، یعنی سعودی عرب سے آتے ہوئے جب انگلینڈ میں رکے تھے، ویزا وغیرہ کی کاروائی چل رہی تھی، تو وہاں کے بیت الخلاء دیکھے کہ کارپیٹ بچھا ہوا ہوتا ہے. عجیب لگا کہ بیت الخلاء میں کارپیٹ، کبھی یہاں بھی ہو، یہاں اب تو دستور نہیں رہا شاید، لیکن پہلے دیکھا تھا، اب بھی پتہ جیسے پرانے گھروں میں ہوتا ہو تو پتہ نہیں، انگلینڈ میں بہت تھا. جیسے کہ چونکہ پانی کا تو تصور نہیں ہوتا نا کہ وہاں پانی زیادہ استعمال، ان لوگوں میں خاص طور پہ پیر دھونے وغیرہ کا نہیں ہوتا، تو وہ بیت الخلاء میں بھی کارپیٹ ہوتا تھا. اور اچھا بیت الخلاء بھی ایسے، پھر اچھا بیت الخلاء میں بھی وہاں ٹوائلٹ سیٹ رکھی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ اخبار کا وہ رکھا ہوا ہے، تو یہ تھا کہ اچھا لوگ اس میں یہاں بیٹھ کر ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اخبار پڑھتے رہتے ہیں. تو بہرحال شریعت کے اس بارے میں کیا ہے، اگر انسان پڑھ رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ بس یہ خیال رکھتے ہوئے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ بے احتیاطی لوگوں کی طرف سے سننے میں آئی ہے، کہ چونکہ انسان، چونکہ ظاہر ہے ہم شریعت کا خیال رکھتے ہوئے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کے فون میں بیک گراؤنڈ میں کبھی کوئی اللہ کا نام ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا میسج آ گیا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بیت الخلاء میں وہ اللہ کا نام ہے جو کھل رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں یعنی بسا اوقات انسان کو احتیاط کرنی پڑتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی نہ ہو، اس لیے کہ ہمارے فونوں میں میسج بھی اس طرح کے آتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں پیچھے ہوتی بھی ہیں، تو وہ اسکرین پہ نظر نہیں آنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا نام. اگر کوئی خبریں پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شرعی لحاظ سے کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں، طبی لحاظ سے دماغ انسان کا خبروں میں لگا ہوا ہے، کیا وہ طبی لحاظ سے مفید ہے نہیں ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن شرعی لحاظ سے بہرحال کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.